الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ التغابن کی ابتدائی چار آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تین یا چار نشستوں میں سورۃ التغابن کا ہم مطالعہ کریں. سورۃ التغابن کا موضوع قرآن حکیم کا اہم ترین موضوع ہے، اور وہ ہے ایمان. ایمان ہوتا کیا ہے، کن حقائق پر ایمان لانے کا نام، تصدیق کرنے کا نام، یا کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، پھر ایمان کا حاصل کیا ہے. ایمان جب کسی شخص کے دل میں پیدا ہو، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، تو اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پر، اس کے معاملات پر، اس کے طرز زندگی پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہے. اب اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی اس بڑی عظیم سورت کا جو حاصل کلام ہے وہ ہم سب کو سمجھا بھی دے، اور یہ کہ یقین والا ایمان عطا فرمائے. سورۃ التغابن کا تجزیہ کر لیتے ہیں پہلے مختصر سا، پھر انشاءاللہ اس کے آیات ہم پڑھ سکیں گے. سورۃ التغابن قرآن حکیم کی ان منفرد صورتوں میں سے ہے کہ جن کو مسبحات کہتے ہیں. قرآن حکیم کی پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، ان کو مسبحات کہتے ہیں. سبحا، یسبحو، سورۃ الحدید ام المسبحات کہلاتی ہیں، پھر سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ صف، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ حشر، یہ چار مزید صورتیں ہیں. سورہ حشر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آغاز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے اور اختتام بھی تسبیح پہ ہوا ہے. اسی طرح ایک صورت اور ہے قرآن حکیم کی جس میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا، وہ سورۃ الاعلیٰ ہے. اس اعتبار سے یہ پانچ منفرد صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جن کو مسبحات کہتے ہیں. ان مسبحات میں سب سے اہم ترین صورت تو سورۃ الحدید ہے، لیکن ایمان کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت سورۃ التغابن ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ایمان کو سمجھ لیجئے تاکہ وضاحت ہو سکے کہ ہم کون سا موضوع پڑھ رہے ہیں. آمن یومن و ایمان کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو قبول کر لینا، مان لینا، ایکسیپٹنس کے معنی میں آتا. آمن لہو کے ساتھ اگر آئے گا تو کسی کی بات ماننا، کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے آپ نے مان لیا، یہ ایمان ہے. مراد یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے کسی کی بات مان لینے کا نام ایمان ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں کسی حقیقت کی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں. لہذا آمنا بہی کے معنی ہوں گے یا آمنا باللہ کے معنی ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی تصدیق کرنا. تو آمنا لہو اور بہی کے فرق کے ساتھ تھوڑا سا گرامر کی بحث ہے اس کو، اس سے بچتے ہوئے بنیادی معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا. اصطلاحی معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا، اور اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے ایک ڈیفینیشن آتی ہے، تصدیق بما جاء بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حقائق کی تصدیق کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اصطلاحی معنوں میں ان تمام باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور ان میں اہم ترین ایمان ایمان باللہ ہے، جو آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے، یعنی اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، وحدہ لا شریک ماننا. اللہ کو رب مان کر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آج بات کرنی ہے. اللہ تو رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کائنات کا رب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کچھ محدود معنوں میں اختیار بھی دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. اللہ کو مان کر اس کا شکر ادا کرو یا اس کا انکار کرو، یہ اختیار ہے. اسی اختیار کے حوالے سے قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے، جس کو اکاؤنٹبلٹی کہتے ہیں. سینس آف اکاؤنٹبلٹی کیا ہے؟ وہ جو اختیار دیا گیا تھا، اقتدار دیا گیا تھا، اتھارٹی دی گئی تھی، اس کو آپ نے کیسے استعمال کیا، یہ ہے بنیادی طور پر سمجھنے کی بات. لہذا ان ایمانیات میں اہم ترین ایمان ایمان باللہ ہے، جس میں چار آیات مبارکہ انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے. دوسری اہم حقیقت ہے ایمان بالرسالت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے، اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا، ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمانیات ثلاثہ میں دوسرا اہم ایمان کہلاتا ہے ایمان بالرسالت، اور ان میں بھی انشاءاللہ تفصیل ہم آئندہ جمعے پڑھ سکیں گے. تین حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان، جن کو ایمان بالملائکہ کہتے ہیں، پھر ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، اور ایمان بالرسالت، یعنی اس نبی اور رسول پر ایمان. ان تین چیزوں کو ملائیں گے تو ایمان بالرسالت بنے گا. تیسرا اہم ایمان ایمان بالآخرہ کہلاتا ہے، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد نیا نظام، نیا سسٹم جو چلے گا اس کو آخرہ، بعد میں آنے والی، ہیئر آفٹر، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو نظام چلے گا اس کو آخرہ کہتے ہیں. لہذا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے امپیکٹ کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے. تو یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ. آج انشاءاللہ ایمان باللہ پر بات کرنی ہے، اور اس کے کچھ نتائج ہم ڈسکس کر سکیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز جو ضمنی ہے لیکن ہے بڑی اہم، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان کے دو درجے بھی بیان کیے جاتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، ان دونوں ایمان کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے. دنیا میں ہر وہ شخص جو ان حقائق کو مانے، کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، قرآن کو مانے، اتنی تصدیق کرے، وہ مسلمان ہے. لیکن وہ قانونی اعتبار سے مسلمان ہے، اس کو اقرار باللسان کے دل میں ضروری ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے. کلمہ شہادت پڑھے گا تو مسلمان گردانا جائے گا، چاہے اس کے دل میں ایمان ہو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو وہ مسلمان قانونی اعتبار سے نہیں. اسی طرح دوسرا ایمان تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کسی حقیقت کو مان لینا، اس کی ضرورت ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے کہ اس کے ریسورسز کیا ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو زبان والا ایمان تو رب کائنات نے ہمیں عطا فرما دیا موروثی طور پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہوا. لیکن دل والا یقین، تصدیق بالقلب والا یقین جو ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے رب کائنات نے الحمدللہ جو ریسورسز ہمیں عطا فرمائے کہ ان پر غور و فکر کر کے یقین والا ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں سب سے یقینی، سب سے مؤثر، سب سے افیکٹو جو ذریعہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. اللہ کے کلام پر جتنا زیادہ غور کریں گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق اور معرفت حاصل ہوگی، آخرت پر ایمان حاصل ہوگا. تو کوئی اصل سورس ایمان کو حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. آیت مبارکہ ذہن میں آ گئی، جیسے ایمان کی بات کرو ایمان کے حوالے سے، تو فوراً یہ آیت مبارکہ آتی ہیں، الحمدللہ خود بخود آتی ہے اللہ کی طرف سے. بہرحال یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، اس سے ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ایمان کس درجے میں ہمارے دلوں میں موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے جسم پر کپ کپا طاری کر دیتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ آیات قرآنی ان کو زیادہ کر دیتی ہیں ایمان کے اعتبار سے. مراد یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ آیات قرآنی ہمارے یقینی حقیقی ایمان میں بھی اضافے کا ذریعہ بن جائیں. جیسے میں نے عرض کیا، آج اصل موضوع ایمان باللہ ہے، لہذا سورۃ الصف، سورۃ التغابن، اسی طرح سورۃ الحدید، یہ تمام مسبحات جتنی بھی ہیں اس میں سب سے پہلے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی. 4 آیات ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جامع ترین آیات ہیں. جامع ترین ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس میں ساری باتیں کمپلیٹ کر دی جائیں، کمپریہنسو ہوں. اس میں جامع ترین موقع تو الحمدللہ سورۃ الحدید کا ہے، جو آئندہ کبھی ہم پڑھ سکیں گے. 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے مکمل بحث ہے، لیکن یہ 4 آیات جو ایمان باللہ کے حوالے سے سورۃ التغابن کی ابتدائی 4 آیات ہیں، یہ بھی بہت جامع ہیں. آئیے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. رب کائنات فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے حمد ہے، شکر ہے، ثنا ہے، تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیے پوائنٹس، اگر نوٹ کر رہے ہوں. 4 باتیں بیان ہوئی ہیں، پہلے آیات کا ترجمہ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ فوکس کریں گے. پہلی بات، تسبیح بیان ہوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی، سبحا یسبحو سے اس کا آغاز ہوتا ہے مسبحات میں سے. دوسری بات، بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. تیسری بات، تمام حمد اور تعریف اور شکر اللہ کے لیے. چوتھی بات، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے تعارف، انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب مزید سنیے، فرمایا ہو الذی خلقکم، وہ رب جس کے لیے تسبیح ہے، وہ رب جس کے لیے بادشاہت ہے، وہ رب جس کے لیے حمد ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اسی رب نے تم سب کو بھی پیدا کیا. ہو الذی خلقکم، وہی رب ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کا رب خالق وہ ہے، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے، منکر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مومن ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم ان میں شامل ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، خلق وہ رب ہے، وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایمان لاتے ہیں، لیکن واللہ بما تعملون بصیر، وہی رب ہے جو تم سب کو دیکھ رہا ہے. جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، وہ ہے رب کائنات کافروں کو بھی دیکھ رہا ہے، مومنوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن مشکلات میں ہیں، اور کافروں کو بھی دیکھ رہا ہے، اتھارٹی دی، اختیار دی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تیسری آیت مبارکہ، خلق السماوات والارض، وہی رب جو اس کائنات کا رب ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ، بامقصد. اب بامقصد کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وصورکم، اور وہی رب جس نے آسمان و زمین کو بامقصد پیدا کیا، اس نے تمہاری بھی تصویر کشی کی ہے، تمہیں بھی پیدا کر تمہارا بھی چہرہ بنایا. فاحسن صورکم، تو کیا ہی بہترین تصویر کشید کی ہیں تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. المصیر پلٹنے کی جگہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایک تعارف میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے, معبود برحق کی طرف واپس جانا ہے. چوتھی آیت مبارکہ, یعلم, وہ جانتا ہے, اس کو ذرا فوکس کیجئے گا, قدرت کے ساتھ ساتھ علم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں جو ہم سے بھی پوشیدہ ہیں وہ سب اس کو جاننے والا. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, چھپا کر جو کام کرتے ہو, سیکرٹلی جو کام کرتے ہو وہ سب جانتا ہے, اور وہ بھی جانتا ہے جو تم اعلان کرتے ہو. علی الاعلان پالیسی کچھ اور ہوتی ہے, انڈر گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے, ایبسلوٹ ناٹ کہنے والے کچھ اور ہوتے ہیں اور ایبسلوٹ یس کہنے کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. تو دکھاتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو سب اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون, جو کچھ تم اعلان کرتے ہو اعلانیاں کرتے ہو سب جاننے والا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اور وہی رب ہے جو تمہارے سینوں کی راز کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. تو اب آئیے ذرا تجزیہ کیجئے ان آیات میں, کتنے رب کائنات کا جو تعارف ہوا ہے اس کے کتنے پہلو ہیں. سب سے پہلی بات, رب کائنات کی تسبیح اور تحمید کا تذکرہ کر لیتے ہیں. کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر شے کائنات کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن اے لوگوں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تمہیں وہ صلاحیت نہیں دی اللہ پاک نے کہ تم سمجھ سکو کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. ایک تسبیح وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسبیح حالی, اپنے حال سے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے, اور ایک کہتی ہے تسبیح قالی, زبان سے جو ہے انسان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. بہرحال ہم بھی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تیسرا کلمہ اگر ہمیں یاد ہے الحمدللہ اور پڑھتے ہیں تو اس کی انتہائی برکات بیان ہوئی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ بڑا جامع کلمہ ہے. تیسرا کلمہ تمجید جس کو کہا جاتا ہے, تیسرا تمجید تمجید ہوتا ہے نا, تیسرا کلمہ اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرنے والا. تو ہمارے استاد محترم تھے, انہوں نے ہمیں عمرہ کرنے کا طریقہ سکھایا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. فرمانے لگے بہت سارے طریقے ہیں عمرے کے دوران طواف کے دوران مختلف کام کرنے کے, لیکن ایک طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. انہوں نے سکھایا کہ پہلے چکر میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو, ام الکتاب, دعا بھی ہے. دوسرے چکر میں صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو, اور تیسرے چکر میں تسبیح پڑھو, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ, پھر چوتھے پانچویں اس کے بعد جو جتنے بھی چکر لگا اس میں اور دعائیں پڑھتے رہو جو بھی تمہیں یاد ہو. تو بارہ اللہ نے توفیق دی الحمدللہ. اسی طرح کئی مرتبہ جب عمرہ کیا طواف کیا تو یہ ترتیب رہی, تیسرا کلمہ خاص طور پر تسبیح اور تحمید کے حوالے سے بڑھایا میں. پھر ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری شریف کی روایت, حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان, دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی آسان ہیں, زبان کو یعنی پڑھنے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے, لیکن رحمان کی میزان میں بہت بھاری ہوں گے. جب میزان لگے گا, تون لگے گی, قیامت کا دن حساب کتاب ہوگا, تو بہت بھاری ہوں گے رحمان کے میزان میں. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس دعا کو یاد کر لیجئے. تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی, جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہم پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو, تو بہرحال زبان سے بھی تسبیح کرنی چاہیے. اسی طرح فجر کے بعد, عصر کے بعد مسنون اعمال میں سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنا پسندیدہ بھی ہے. حضرت فاطمہ سے منقول ہے کہ جب گئی تھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یہ التجا, یہ درخواست لے کر کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر یا غلام اور کنیز دیجئے, چکی پیستے ہوئے میرے ہاتھوں میں مسئلہ ہوا ہے, مجھے کچھ معاملہ ہے. اب تو لوگوں کے گھروں میں بہت ساری خوشحالی آ گئی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحفہ دیا تھا اپنے لخت جگر کو وہ امت کے لیے ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں, میں تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے, جو تمہارے ہر دکھ کا مداوع کرے گی, کہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تو یہ مسنون بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے کہ تسبیح کی جائے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صرف یہی تصور نہ ہو کہ تسبیح و تحمید میں ہی لگا رہا ہے، کیونکہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو تسبیح مطلوب تو ہے اپنے خاص مقدار کے اعتبار سے، خاص اوقات میں، لیکن تصور دین یہ نہ ہو جائے کہ صرف تسبیح و تحمید ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ پاک نے انسان کو اور اس سے بھی بہتر بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تسبیح بھی کرنی ہے، تحمید بھی کرنی ہے، اور وہ بہتر کام کیا ہے، جب سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو خلافت عطا فرما رہے ہیں یا فرمانے جا رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے حقدار تو بہرحال ہم بنتے ہیں، اور کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں، تو خلافت اگر دینی ہے تو ہمیں دی جائے، اس پر رب کائنات نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کیا جائے، پھر جہاد اور قتال کے مراحل بھی طے کیے جائیں، اور دنیا میں اللہ کے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے، خلافت کے نظام کے لیے جد و جہد بھی کی جائے، تب یہ بیلنس ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہر قسم کے امبیلنس، ہر طرح کے یہ افراط و تفریط کا شکار ہم ہو گئے ہیں، اس سے ہمیں بچاتے ہوئے دین کا جو کام جس نسبت سے اللہ پاک نے کرنے کا تو ہمیں حکم دیا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نسبت سے اس کو کیا، اللہ پاک ہمیں اس کو نسبت و تناسب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ جو اقتدار کا معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے، ہم بھی کر رہی ہے، لیکن اس کائنات کا مالک کون ہے؟ یہ تصور بڑا اہم ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے، طاقت کی بنیاد پر جو اتھارٹی مل جاتی ہے، پیسے کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، تو یہی سب سے بڑا شرک ہے آج کے دور کا۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اگر آپ $10 ارب افغانستان کے بین کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کا معاشی مقاطعہ کر دیا جائے، طالبان افغانستان کا، یہ خود ہی مر جائیں گے بھوک پیاس سے یا بھیک مانگیں گے، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، یہ معاشی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ یا اکنامک بلاکیج تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کیا گیا، صحابہ کرام کا بھی کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید آئی، اور ہمیں پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، کرتا رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن انسان سمجھتا کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ اتھارٹی ہیں، اختیارات ہیں، ریسورسز ہیں، تو میں کسی کو چاہوں بند کر دوں ریسورسز۔ یہی کلمہ فرعون نے بھی کہا تھا، قرآن حکیم بتاتا ہے، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، یہ دیکھو پورے مصر کا مہری نہری نظام میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس اختیار موجود ہے، جس کا چاہے پانی بند کر دوں، حکا بند کر دوں۔ بہرحال غلط فہمی تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور ایسے ہی عالمی مالیاتی ادارے جو سودی لین دین کر رہے ہیں، سود پر سارا معاملہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر کے رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کا دیا ہوا دین، عادلانہ نظام، سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم، معاشی معاشرتی سیاسی نظام ایک مرتبہ پھر پوری دنیا پر نافذ و قائم ہو کے رہے گا۔ یہ ایک میسج ہے ہم سب کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ رب کائنات ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں یہ بات بیان ہوئی کہ پوری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہو الذی خلقکم، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی، تم سب کو پیدا کرنے والا بھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رب کائنات نے پیدا کر کے جو اختیار دیا تمہیں، اس اختیار کی بنیاد پر کچھ لوگ اس کے کافر ہیں۔ 7 ارب کی آبادی ہے اس وقت دنیا میں، کم و بیش تجزیہ کیجئے کتنے لوگ خدا کو مانتے ہیں، خدا، اس کائنات کا رب، حقیقت کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد ایسی ہے انسانوں کی جو زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، چائنا، رشیا، انڈیا اور بہت سارے ممالک، جاپان، بڑے بڑے ممالک میں کسی خدا کا تصور ہی کوئی نہیں، کمیونسٹ، ایتھیسٹ، الہاد، خدا کا تصور ہی کوئی نہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا خدا کوئی ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود بنی، دہریت اس کو کہا جاتا، خود ہی چل رہی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح. اس کا نتیجہ الٹیمیٹ یہ ہے کہ جب کوئی خدا نہیں تو کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، تو دنیا کی زندگی ہی اصل ہے بس. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ خود بھی نکال سکتے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، بس دنیا کی زندگی اصل ہے، بس آخرت کوئی ہے نہیں. بہرحال اس کا جواب دیا رب کائنات نے، ہو الذی خلقکم فمنکم کافر، تم میں سے ایسے ہیں کہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی خدائی کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے حاکم ہونے کا، اس کا رب ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا انکار کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، میں بعض اوقات سوچتا ہوں اس بارے میں کہ ہم بھی ان لوگ 7 عرب میں ہوتے ہیں جو غافل تھے، جو کسی خدا کو مانتے ہی نہیں، دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھ کر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم پر ظاہر بات ہے ہمارے کوئی سرخاب کے پر تھوڑی لگے ہیں کہ ہمیں ایمان کی توفیق مل جاتی، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو مل. لیکن رب کائنات نے الحمدللہ مسلمان پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی ساتھ ہمارے کان میں کیا حقیقت بتائی گئی. سوچا ہے کبھی آپ نے معصوم بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ وہ تو کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہا، لیکن پہلا کلمہ جو اس کو سنایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اس وجہ سے کہ اس کے سب کانشس میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پہلا کلمہ اللہ پاک نے ہمیں سنا دیا الحمدللہ. لیکن جیسے حقیقت میں نے عرض کیا، ایک بہت بڑا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. زبان والا ایمان، تصدیقم بالقلب والا ایمان کی ضرورت ہے. آگے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ذرا غور کرو، تم کفر کرو یا اس پر ایمان لاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا. ذرا بصیر پر فوکس کیجیے گا. قرآن حکیم میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر. کافروں کے لیے اس میں دھمکی موجود ہے، مکے والوں کے حوالے سے بھی تھی اور آج کے دور کے حوالے سے جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، چاہے اسرائیل میں، کشمیر میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، ایون چائنا میں، عراق میں، افغانستان میں، اور نہ جانے کہاں کہاں جو ظلم کر رہے ہو ہمارے بندوں پر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. یہ دیکھ رہا ہے سے کیا مراد ہوتا؟ بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو، ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو. مراد کیا ہوتا ہے؟ یو آر انڈر آبزرویشن، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب ہمیں معلوم ہے. یہ دھمکی ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے کہ کتنا ظلم کرو گے، کر لو جتنا کر سکتے ہو، کتنا اختیار دیا تمہیں. بڑی بڑی سویلائزیشن تباہ اور برباد ہو گئیں جنہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، یہ دعویٰ کرنے والے بھی تھے نا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں؟ قوم عاد نے نعرہ لگایا تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. آج یہی نعرہ سول سپریم پاور آن ارتھ کہا جاتا ہے، امریکہ صاحب لگا رہے تھے، جو رسوا ہو کر گئے افغانستان سے، اور انشاءاللہ مزید رسوائی ان کے آگے لکھی ہوئی ہے. اللہ نے چاہا تو دنیا میں سب سے زیادہ رسوا ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ امریکنز ہیں، اور اللہ نے چاہا اور مزید رسوائی ان کے ذمے میں آئے گی اللہ نے چاہا تو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں اہل ایمان کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے. جو ہو رہا تھا بلال کے ساتھ مکے میں، ذرا سوچئے کیسا مرم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے سے کیا مراد ہے؟ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے ساتھ حوصلہ افزائی کرے گا. اور مدد آئی ہے نہیں، اور اللہ کی طرف سے مدد و تائید آئی، دنیا میں بھی اللہ پاک نے عزت دی اور آخرت میں تو الحمدللہ ان کے لیے بہترین سامان ہے ہی. آخری بات یہ ہے، سب کچھ جانتا ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو. رب کائنات دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، جو کانشس میں سوچتے ہو، جو انکانشسلی سوچ رہے ہوتے ہو، پلان کر رہے ہوتے ہو، خواب دیکھ رہے ہوتے ہو، سب جاننے والا ہے. ان تمام باتوں کے نتائج کے نکلے، ایک اللہ پر ایمان لا کر سب سے بڑا سکون کیا ملتا ہے؟ غور کیجئے گا، ایک ایسا شخص جو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں، اور ایک ایسا شخص جو رب کائنات پر ایمان رکھتا ہے، کیا ان دونوں کی سائیکولوجیکل امپیکٹ ایک جیسا ہوگا؟ کیا ان کا بھروسہ، ان کا کردار، ان کے معاملات ایک جیسے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا سکون انسان کو ملتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. ذرا اس چیز کو محسوس کیجئے کہ مشکل آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، انسان محسوس کرے میرے رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سب کہا گیا سامنے دریا سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، مروا دیا موسیٰ تم نے، تو کہنے لگے میرا رب میرے ساتھ ہے، ان ربی معی عصای ہادین، رب میرے ساتھ ہے، وہ ہدایت دے گا، راستہ بنائے گا. اس یقین کی ضرورت ہے. انسان پریشان نہیں ہوتا بڑے سے بڑے معاملے میں، اور معاملہ یہ کہ تکلیف، پریشانی، آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ پاک چاہے گا ہٹا دے گا، جب چاہے گا مزید آزمائشیں دے گا. تو توکل اللہ کی ذات پر، امید اللہ سے، دعا اللہ سبحانہ و تعالی سے، بھروسہ، یقین، خوف، یہ ساری کیفیات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف منسوب ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان مرتبہ ولایت پر الحمدللہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مرتبہ مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یقین عطا فرمائے. بڑی پیاری آیات ذہن میں آ گئی ہیں، ذرا اپنا بھی جائزہ لیجئے، ہم بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ سے محبت، اللہ پر ایمان کے نتیجے میں ایک بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کی کیا صفات رب کائنات بیان کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے. آج یہ کیفیات اس زمانے میں دیکھی جا سکتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں. اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں، کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے. لیکن وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. بس یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کیجئے، آپ بھی اللہ کے ولی، میں بھی اللہ کا ولی. سبحان اللہ. اللہ پر یقین والا ایمان، کنوکشن، جیسے ہوں حالات کامران ہیں ہم، ہمیشہ انسان تیار رہے آزمائش کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان کا ایک اور حاصل یہ کہ شدید ترین محبت کس سے ہو. ذرا جائزے لیجئے محبتوں کا بھی، محبت ہوتی ہے انسان کی فطری خواہش ہے، فطری جذبہ ہے. کس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ رب کائنات فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ شدید ترین محبت رب کائنات سے. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا دین اگر مغلوب ہے تو کیا تقاضا ہے؟ محبت اللہ سے، اللہ کی شریعت پامال، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، عدالتوں میں اللہ کا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، بازاروں میں اللہ کے دین کے احکامات کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو، سود اللہ نے نافرمانی کے سب سے بڑے اڈے اللہ کی نافرمانی کے بینک ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں موجود ہوں، اور ہم تسبیح و تحمید میں مطمئن ہو جائیں. یہ ہے سوال، یہ ہے کوشچن بہت بڑا. تو بہرحال اللہ سے اگر محبت ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تمام انبیاء کرام کی سنت یہی رہی، تسبیح تحمید بھی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تلاوت قرآن حکیم، سارے کاموں کے ساتھ محبت الہی سے. اگر واقعہ یہ ہے، اگر اللہ سے محبت ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، تو ہمیں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنی چاہیے. آخری آیت مبارکہ سنا دیتا ہوں. قرآن کا اصول ہے کہ وہ معیار بھی دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، پسند کرتا ہے ان لوگوں جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے جہاد، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ اعلیٰ ترین معیار بھی قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ سے محبت عطا فرمائے. جس ہستی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سارا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وقت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اولاد کو اللہ کے دین کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے. تو محبت الہی سب سے بہترین شے ہے، اور اللہ کی محبت اللہ پاک ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. محبت الہی حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ کا دین سیکھیے، سمجھیں، معرفت خدا بندی حاصل کریں. جتنی اپنی معرفت حاصل کریں گے رب کائنات کی معرفت حاصل کریں گے اتنا زیادہ اللہ سے محبت پیدا ہوگی. اللہ کے احسانات کا تذکرہ کریں بار 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 بار. رب نے پیدا کیا, رب نے کھلایا, رب نے صحت دی, رب نے جس, تو خود بخود ایک اللہ سے محبت کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 5, 6 اور 7 پڑھیں گے. اس میں ایمان برسالت اور ایمان بالآخرہ کے حوالے سے گفتگو آئی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.